پیغام مومنو یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا،
اللهم صل على محمد محمد،
لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. اذن گرامی، سورہ نساء کی آیت نمبر 125 کے ذیل میں مشرع اولی کی آٹھویں مجلس۔
جو چیز کربلا میں ہمیں معجزہ نظر آتی ہے وہ ہے اپنے امام وقت کا۔
اور سورہ نساء کی اس آیہ مجیدہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ تمہیں دین پر پیدا کیا گیا ہے، تمہیں مسلمان پیدا کیا گیا ہے، لیکن جو منزل تمہیں پانی ہے، جس ہدف تک تمہیں پہنچنا ہے، جو منزل تمہارے سامنے رکھی گئی ہے، وہ در حقیقت دین محوری ہے، اور دین محوری کو اسلام کہا جاتا ہے، دین محوری کو تسلیم کہا جاتا ہے، دین محوری کو رضا الہی کے مطابق عمل کرنا کہا جاتا ہے۔ اور اگر آج آٹھویں محرم کی مجلس میں میں دین کو ایک جدید انداز سے آپ کے سامنے بیان کروں تو میں کہوں گا دین کو وفا کہا جاتا ہے، دین کو وفا کہا جاتا ہے۔ وفا یعنی پورا پورا کسی کو کوئی بدلہ دے دینا، توجہ فرمائیے گا، وفا کا مطلب یہی ہے، وفا کا مطلب یہی ہے۔ وفا کیوں کہتے ہیں؟ آج سے مثال کے طور پر 10 سال 15 سال 25 سال پہلے ہمارے اہل سنت بھائی 12 وفات بناتے تھے۔ 12 وفات کیا ہے؟ یعنی ایک عقیدہ یہ ہے کہ 12 وفات یعنی رسول اللہ جو اسی دن پیدا بھی ہوئے تھے اور اسی دن وصال بھی ہوا ہے، ایک عقیدہ اہل سنت کا یہ بھی ہے۔ تو 12 وفات بناتے تھے، 12 وفات یعنی رسول اسی دن پیدا بھی ہوا، کامل بھی ہو، اور اللہ نے اسے اپنی جانب بلا بھی لیا، یعنی کہ پورا کا پورا اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو وفات کا مطلب یہ کہ جب زندگی پوری ہو جاتی ہے، جب مدت بیت جاتی ہے، جب زمانہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس۔ بس یہاں پہ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیے، آنا انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، جانا انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، نہ اس آنے میں آپ کی مرضی ہے نہ اس جانے میں میری اور آپ کی کوئی رضا و خوشنودی شامل ہے، لیکن اللہ نے ایک کرم کیا ہے، ایک لطف کیا ہے، کہا کہ دیکھو آنا اور جانا ہماری مرضی سے ہے، زندگی گزارنا تمہارے اختیار ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اس لیے کہ بلائے جانے کو، واپس بلائے جانے کو اللہ نے مختلف تعبیروں سے اسے بیان کیا ہے، وہ الیہ ترجعون، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تم دنیا کی زندگی میں اتنے مست ہو جاؤ گے، اپنی ٹانگیں پھنسا لوگے، دل کہیں پھنسا ہوگا، ہاتھ کہیں پھنسے ہوں گے، کان کہیں توجہ ہوگی، آنکھیں کہیں ڈوب رہی ہوں گی، ذہن کی توجہ کہیں ہوگی، چاروں طرف سے جکڑے ہوئے ہوگے، ایسے وقت میں جب تمہارا بلاوا آئے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ الیہ ترجعون، تمہیں واپس بلایا جائے گا، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ بھائی بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو اس آنے اور جانے کے درمیانی راہ کو، یعنی اللہ کی طرف واپسی کے سفر کو اپنے لیے اختیار کرتا ہے۔ ایک عام انسان کے لیے ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہو، انا للہ وہ انا الیہ راجعون، فوراً یاد کرو بھائی آنا بھی اللہ کی مزار سے اور جانا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یعنی فوراً متوجہ ہو جاؤ۔ جب ایک انسان مومن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ نفس مطمئنہ لوٹ آؤ، اپنی مرضی سے لوٹ آؤ، نفس مطمئنہ کی مرضی پر۔ اور جس روایات میں ہے اس سے مراد حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، کہ انسان اس واپسی کے راستے کو اپنے لیے انتخاب کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ تو زندگی سب نے گزارنی ہے، اور دین اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہے، فارمولا ہے۔ اور گفتگو ہماری کیا ہو رہی ہے؟ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں دین محور بننا ہے۔ دین محور یعنی ہماری توجہ کا مرکز، ہماری توجہ کا مرکز دین ہو، دینی تعلیمات ہوں، روح دین سے آشنا ہوں۔ اور یہ دین ہمیں بتائے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری۔ یہ مجلس اعضا خداوند عالم کی بہت بڑی نعمت ہیں، یہ کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہے جو میں کہتا ہوں یہ فرش اعضا نہیں ہے، یہ عرش الہی ہے۔ اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر انسان اگر حقیقتاً روح حسینی سے آشنا ہو جائے تو یہاں نہیں ہوگا، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ حقیقت یہی ہے، یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، حقیقت ہے یہ۔ یہ فرش نہیں ہے، عرش ہے۔ اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد انسان کی معرفت جلا پاتی ہے، ایمان مستحکم ہوتا ہے، محبت اہل بیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یقیناً آپ، ممکن ہے، یقیناً تو شاید نہ کہوں، ممکن ہے کہ سات مجالس سننے کے بعد یقیناً کوئی ایسا نقطہ کہ جو آپ کے ذہن میں، جس کی بنیادیں کمزور ہوں، کسی کا کوئی عقیدہ کمزور ہو، کوئی عمل کا پہلو ضعیف ہو، اور اس حقیر کی مجلس میں آنے کے بعد وہ پہلو مستحکم ہو گیا ہو، وہ عقیدہ پختہ ہو گیا ہو، وہ محبت جو عمل کی منزل میں ڈگمگا رہی تھی وہ مضبوطی سے اپنے قدم جمانے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ادا ہو گیا۔ اور میرے استاد کہا کرتے تھے، دیکھو اگر تمہارے سامنے ہزار آدمی بیٹھے ہیں نا تو خوش مت ہونا، اگر ایک آدمی بیٹھا ہے جب بھی ناراض مت ہونا۔ میں نے پوچھا استاد محترم کیوں، وجہ کیا ہے؟ بھائی ہزار آدمی سننے کو آئے، انسان کو ہوتا ہے جب نعرہ لگتا ہے صلوات بھی جاتی ہے، ہزار آدمی درود بھیجتے ہیں۔ بھائی میں اگر کہوں کہ آپ درود بھیجئے تو ہزار آدمی میری وجہ سے درود بھیجتے ہیں تو میں بھی ثواب میں شریک ہوتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر ایک آدمی درود بھیجے گا تو کہا کہ دیکھو ہزار آدمی ہیں تو تم بعض اوقات ان ہزار کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہے ہوتے ہو، توجہ فرمائیے گا، ان میں سے شاید ایک یا دو ہوں گے جو تمہارے میسج کو منوان لے لیں گے، تم ان کے لیے مجلس پڑھ رہے ہو اور تمہیں خود نہیں معلوم ہوتا۔ تو معرفت دین ضروری ہے، دین
یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. عزیزان گرامی، اور اس دین کا سب سے بنیادی قاعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید. میں نے کئی مقامات پر علماء اہل سے سنا ہی ہے، حدیث سنی ہے، پڑھی بھی ہے، لیکن اپنے کانوں سے ان کی زبانی حدیث سنی ہے. رسول اللہ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. ایک حدیث بہت معروف ہے اہل سنت میں کہ میں تمہارے درمیان دو گرافت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری ساتھ ساتھ ہے میرے، یا نہیں ہے، دوسری میری سنت. اور یہی روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور ہماری کتاب میں موجود ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسری میری ہجرت. لن یفترقا حتا یردا علی الحو، یہ دونوں کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر میں پہنچ جائیں گے. اس کا ایک ورژن یہ ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت جو اس حدیث میں بیان کی، خود علماء اہل سنت نے بھی بیان کیا، محدثین اہل سنت نے بھی اسے لکھا ہے اور شیعہ محدثین نے بھی لکھا ہے، کہا کہ ما ان تمسکتم، کہ جب بھی تم ان سے تمسک رکھو گے لن تضل بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. توجہ فرمائیے گا بھائی، رسول اللہ نے کہا میں تمہارے درمیان دو گرا قد چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں. کتاب تو کامن ہے، وہ تو آ گئی، میتھمیٹکس کا اصول ہے، جو چیز کامن آتی ہے اسے بریکٹ سے باہر نکال لیتے ہیں، نوجوان بچے میری بات سن سمجھ جائیں گے، اس کو کامن کو باہر نکالی، کتاب خدا تو ہو گئی. اب کون سی چیز بچی؟ ایک سنت بچی اور ایک اطرت اور اہل بیت بچے. اب توجہ فرمائیے گا، اب اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو باہر نظر آ رہا ہے وہ اصحاب دیکھ رہے ہیں، جو گھر میں نظر آئے گا وہ اہل بیت بتائیں گے. درود بھیجے محمد آل محمد پر. اگر کہیں فاطمہ زہرا آ جائیں اور رسول اللہ قد سے کھڑے ہو کر فاطمہ زہرا کا استقبال کریں، چند قدم آگے بڑھیں، پیشانی چومیں اور کہیں بی ابی انت، اے تیرا باپ تجھ پر فدا ہو، اے ام ابی ہا، تو جناب یہ سنت رسول قرار پائے. حسن حسین کے ساتھ اگر کہیں کھیلنے میں مصروف ہو جائیں تو یہ سنت رسول، یہ کون بتائے گا؟ یہ باہر کا صحابی نہیں بتائے گا، یہ وہ بتائے گا جو گھر میں اہل بیت میں جن کو شامل کیا ہے. تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، سنت بھی در حقیقت اس کی تشریح کرنے والا کون ہے. اور دوسرا نقطہ سماعت فرمائیے، نہیں افترقا حتا یرد علی الحوض، کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے، یعنی دونوں کی روح در حقیقت ایک ہی ہے. بھائی جدا کیسے ہوں؟ توجہ فرمائیے گا، جدا کیسے ہو؟ ایک قرآن سامع دوسرا قرآن ناطق، ایک پریکٹیکل ہے ایک عملی نظریات کا مجموعہ ہے. قرآن کیا ہے بھائی؟ اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن کو لے جا کے اسی دو نمبر کے چوک پہ رکھ دیجئے، ساری خواتین قرآن کو دیکھ کر فوراً اپنی چادروں کو، پردوں کو صحیح کر لیں گی. ایک ایسی ہی خاتون، خواتین سے معذرت، جا رہی تھی نقاب الٹی ہوئی چلی جا رہی ہیں، سامنے سے شوہر کو دیکھا، فوراً جلدی سے نقاب ڈال لی. انہوں نے کہا یہ سارے تمہارے محرم تھے، ایک نامحرم میں ہی ہوں. تو اگر قرآن کافی ہوتا تو پھر قرآن کو لے جا کے یہاں چوک پر، یہ جو آپ کا راؤنڈ اباؤٹ ہے اسی پہ رکھ دیجئے، سارے بچے سر جھکا کے چلیں گے، ساری بچیاں سر پہ دوپٹے ڈال کے چلیں گی، کوئی اوور ٹیکنگ نہیں کرے گا غلط، کوئی سگنل کھلنے سے پہلے گاڑی آگے نہیں بڑھائے گا، کوئی بھیجا ہارن نہیں دے گا، کوئی کسی کو گھور کے نہیں دیکھے گا. بیوی شوہر سے پیار سے بات کرے گی، شوہر اپنی مردانگی کا ڈنڈا نہیں چلائے گا، بچے ادب سے پیش آئیں گے، مولانا صاحب پیار محبت سے پیش آئیں گے، خود بہت سارے مسائل کی اصلاح ہو جاتی. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے، بہت سادی سی مثال دے کے گزر رہا ہوں، کوئی علمی مثال نہیں، نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. جہاں پر سگنل ہوتا ہے بعض اوقات جب ٹریفک زیادہ ہو جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، جب ٹریفک زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں ایک کانسٹیبل بھی کھڑا ہوتا ہے. بھائی بعض اوقات آپ کا حق ہوتا ہے کہ آپ روڈ سے گزر جائیں، لیکن چونکہ کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے کہتے چونکہ ٹریفک زیادہ ہو گیا ہے تھوڑی دیر صبر کر جاؤ، یعنی اس قانون کے ساتھ ایک رکھوالا بھی
ضروری ہوتا ہے درود بھیجے محمد والے محمد پر، ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کا حق ہے، آپ کا جناب سگنل گرین ہے، گزرنے دیجئے، دو منٹ رک جائیے، ٹریفک زیادہ ہے۔ بس اسی کو تو ولایت کہتے ہیں، جو آگے بڑھ جائے اسے پیچھے لے آؤ، جو پیچھے والے انہیں آگے لے جاؤ، تاکہ نظام ولایت کا اعلان ہو جائے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس بچے کی بچے کے دل شکنے نہ ہو، ماشاءاللہ بیٹا، بچوں کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، مضبوط ہونے، اب اس کو احساس ہوگا کہ نہیں مولانا نے میری ہمت افزائی کی، یہ بچے کل یہاں پہ آئیں گے، یہ بچے کل ہماری جگہ، ہم تو گزر گئے نا، ختم ہو گئے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، کوئی ماشاءاللہ سے جنت بانٹنے والا آ جائے، کوئی دہشت گرد، خود کش بمبار، کوئی ٹارگیٹ کلر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو روزہ اثر سے جب سے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، ہم کفن کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہم وہ ہیں ہی نہیں کہ جو کفن رکھیں، ٹھیک ہے کہ مستحب ہے، لیکن ہم در حقیقت جب علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو بس جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے گھوم رہے ہیں۔ اور میرا سلام بار بار کہ میرا سلام سبیل لگانے والے نوجوانوں پر، اس میں سنی بھی شامل ہیں، شیعہ بھی شامل ہیں، سنی بھی عقیدت احترام سے سبیلیں لگا رہے ہیں، پانی ملا رہے ہیں، کس کی یاد میں؟ عباس علمدار کی یاد میں۔ آج تذکرہ ہے نا وفا کے امام کا، عباس کا، کیوں اے عباس آپ نے پانی نہیں پہنچایا تھا نواز رسول کو پانی؟ ہم مائیں بہنیں بچے نوجوان یہ سب کیا ہیں، یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر نواز رسول کا غم منا رہے ہیں، خدا ان کی جوانیوں کو زندگیوں کو آباد رکھے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔
لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتے، افتراق آ ہی نہیں سکتا، فرق پیدا ہو ہی نہیں سکتا، جدا ہو ہی نہیں سکتے،
یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے، یعنی ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب خدا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ، اور پھر یہ جو فرمایا اگر تم ان سے تمسک کرو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک سال کے لیے، پانچ سال کے لیے، پچیس سال کے لیے، کہا بعدی، میرے بعد، یعنی جب تک قیامت نہ آئے۔ اگر ہدایت چاہیے تو قرآن سے بھی لینی ہوگی، اہل بیت سے بھی لینی ہوگی، تو اس کا مطلب خود بہت مسئلہ واضح ہو گیا رسول اکرم کی اسی حدیث سے کہ ہدایت ہے، معرفت ہے، دین ہے، تو قرآن و اہل بیت سے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ تو کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان دین سے بیگانہ کیوں ہو جاتا ہے، وہ کون سے علل و اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ نوجوان نسل دین سے بیگانہ ہوتی جا رہی ہے، دور ہوتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے بیان کی، من مانی تفسیر کرنا، اندھی تقلید، اور جو فاسد اور برے ہنر مند افراد ہیں ان کی پیروی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین سے در حقیقت فرار کے راہیں ہموار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے غلط برداشت، غلط برداشت یعنی غلط معنی اخذ کرنا، امام حسین علیہ السلام کے لیے، عزاداری کے بارے میں، امام زمانہ کے بارے میں، عمل کے بارے میں، بہت ساری، کل میں نے عرض کیا تھا، کل یہ پرسوں، کہ حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے، 10 دن کا اور اس میں خدا نے ایڈیشن لگایا کہ جناب آپ 10 دن کے لیے مزید ہمارے مہمان، 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ کوہی طور پر اللہ سے مناجات کے لیے، 40 دنوں میں توحید بدل ڈالی، توحید بدل ڈالی، دریا نیل کا پانی خشک نہیں ہوا تھا، کہا کہ ہمارے لیے بچھڑا بنا دو۔ اب حضرت موسیٰ انقلاب لے کر آئے، معجزہ دکھایا، پار کرایا، سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا، کہہ رہے ہمیں بھی ایک بچھڑا بنا دو، اجعلنا الہن کما لہم آلہتن، ماحول کو دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے، ارے بھائی ہمیں تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، مکس گیدرنگ نہیں ہوگی تو جناب ہماری یہاں خوشی اور شادی کی تصور گناہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جناب مجلس تھوڑی ہو رہی ہے، گھر میں شادی ہو رہی ہے، شادی ڈھول ڈھڑکا دھوم ناچ گانا الا بلا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا یہ دین سے گریز ہے، فرار ہے، دوری ہے، بے بہرا ہونا ہے. عزیزان گرامی، ان میں سے ایک چیز ہے غلط مانا برداشت کرنا. اب چونکہ دشمن کو معلوم ہے، اسرائیل کی یونیورسٹی میں آج سے کئی سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں کہا تھا اس وقت جو ہمیں عالمی سطح پر جس طاقت کا سامنا ہے وہ ہے تشیع، مکتب تشیع، اور خصوصاً انقلاب اسلامی ایران کے بعد یہ نظریہ مستحکم ہوتا چلا گیا. بات آگے تو عرض کرتا چلوں، چونکہ میں موضوع کو لے کے چل رہا ہوں، انشاءاللہ جب منزل پہنچیں گے تو سارے نکات خود بخود موضوع میں سمٹ جائیں گے. جب امام خمینی 1979 میں انقلاب لے کر آئے، 15 سال جلا وطن رہے، اس کے بعد جب انقلاب لے کر آئے تو ملک میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ 15 شعبان کا جشن منا. جو حضرات گئیں عراق اور ایران ان کو معلوم ہے کتنی بڑی وسیع پیمانے پر، اور الحمدللہ اب تو مسجد جمکران بہت عظیم الشان اس کی تعمیر ہوئی ہے، تو لاکھوں افراد جو ہیں وہ 20-20 لاکھ افراد، 3-3 ملین افراد شریک ہوتے ہیں اس جشن میں. جشن ہوا، لوگ نکلے، تو جمی کارٹر جو اس وقت صدر تھا اس نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا انقلاب ہے، یہ کیا ہو گیا، لوگ باہر نکلے. کہا کہ ان کا عقیدہ ہے، ان شیعوں کا عقیدہ ہے، ان کا ایک امام ہے پردہ غیبت میں جو زندہ ہے حضرت عیسیٰ کی طرح، جس کو ان رافعوں کا خدا نے کہا ہے، نبی ہم تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو کہا. ان کا عقیدہ ہے کہ خدا عالم نے اس کو چھپا رکھا ہے اور وہ ایک دن ظاہر ہوگا. تو آج اس کا برتھ ڈے ہے، اس کا یوم ولادت ہے، جنم دن ہے، اور یہ جشن منا رہے ہیں. اب آپ جملے سنیے، دشمن کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا ابھی تو اس امام کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آ گیا، جب خود آئے گا تو کیا ہوگا؟ جب خود آئے گا، جب خود آئے گا تو کیا ہوگا؟ ابھی ایک نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب کہ ہمیں وہاں سے رفو چکر ہونا پڑا. اور آپ کو پتا ہے شروع انقلاب میں جب انقلاب آیا تو پوری پلاننگ کی گئی، کیا کہ تہران پر حملہ ہوگا. یہ میں روحانی برکتیں بتا رہا ہوں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی. روحانی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ دیندار ہوتے ہیں وہ صرف تسبیحیں نہیں گماتے، وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، عمل کر کے دکھاتے ہیں. کہا کہ حملہ ہوگا، تبس کے ریگستان میں مصنوعی ہوائی اڈا بنایا گیا، جدید قسم کے ہیلی کاپٹر 1979 کے فوراً بعد C-130 طیارے، جنگی سامان، اسلحہ، فوجی سب موجود، اور حملہ ہونے جا رہا ہے. اچانک ریت کا طوفان شروع ہو گیا. قرار تھا کہ یہ پرواز کریں، خداوند عالم نے اپنے معجزے کے ذریعے سے ریگستان کے ذروں کو یہ حکم دیا کہ ایک انقلاب برپا کرو. طوفان آیا، طیارے آپس میں ٹکرا کے ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. آج بھی وہ میوزیم میں وہ موجود ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں یہ ریت کے ذرے خدا کی جانب سے معمول تھے. ریت کے ذرے خدا کی جانب سے معمول تھے. اب رہا کہ لشکروں کو نابود کرنے کے لیے کنکریوں کا سہارا لیا، اور اس دور حاضر میں امام خمینی کے لائے ہوئے اسلامی انقلاب کو دشمنوں سے بچانے کے لیے خداوند عالم نے ریت کے ذروں کو معمول کیا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کس طریقے سے ڈرون حملے کر کے ہمیں ڈرا دیا ہے، ڈرون آئے گا ڈر جاؤ. لیکن جو علی والے ہوتے ہیں وہ صرف باتیں نہیں کرتے، نہ صرف یہ کہ اسے اتار لیتے ہیں، توجہ فرمائی گا، بلکہ اس کی نقل تیار کر کے بھیج بھی دیتے ہیں. نے کیا کیا؟ ڈرون بھیجا نا اسرائیل میں، تصویریں کھینچ کے لایا تھا، کہا کہ نہیں اتار بھی سکتے ہیں. اب آپ جو حضرات جن کا شغف ہے اس چیز سے معلوم ہے کہ اس کا رابطہ ان کے مرکز سے توڑا، اس کے کمپیوٹر سسٹم میں گئے، خلل پیدا کیا، رابطہ توڑا، اپنی کمانڈ حاصل کی، عبور حاصل کیا، اسے امر و فرمان دیا، اسے اتارا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے؟ یہ دین کا اعجاز ہے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. آیت اللہ خامنہ نے کہہ دی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی جو کچھ آگے ہوگا یہ تو ابتدائی عشق ہے، دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. آپ معمولی مت سمجھیے اسلامی انقلاب کو، اس لیے ڈر گئے، کہا کہ ابھی تو یہ ایک نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب، جب امام خود آئیں گے تو کیا ہوگا. اب یہ سمجھ گئے، اب یہ سمجھ گئے کہ نظریہ مہدویت یعنی امام زمانے کے متعلق نظریہ کتنا عظیم ہے. یہ تحرک دیتا ہے، بیداری دیتا ہے، فعال کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، بیدار کرتا ہے، رسپانسبلٹی کا حق ادا کرنے کے لیے کہتا ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے بچوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بزرگوں میں، خطبا میں، سب میں. کیونکہ ہم امام زمانہ کو موعود بھی مانتے ہیں، موجود بھی مانتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ جو موعود مانتا ہے، بعض اہل سنت کہتے ہیں ان کا وعدہ ہے وہ آئیں گے یعنی پیدا ہوں گے. بعض اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، لیکن ہم موجود بھی مانتے ہیں. جو صرف موعود مانتا ہے وہ بعد میں انتظار کی آس لگائے بیٹھا ہے، لیکن جو امام کو موجود مانتا ہے، جو حی مانتا ہے، جو شاہد و ناظر مانتا ہے، وہ امام کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. امام موجود بھی ہے، موت ہے ہی ہے، موجود بھی ہے. جب موجود ہے تو پھر امام غائب نہیں ہو سکتا، پھر امام کی رضا کی حصول کے لیے عمل ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد وال محمد. اب اسرائیل کی یونیورسٹی میں کانفرنس میں کہا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ تشیع میں جو نظریہ مہدویت ہے یہ بڑا خطرناک ہے. دوسرا کیا ہے؟ دو پر ہیں تشیع پہ. کاش اتنی معرفت ہمیں ہو جاتی جتنی ان یہودیوں کو ہے. کہا دو پر ہیں تشیع کے جس سے تشیع پرواز کرتی ہے، ایک کربلا اور ایک انتظار. دو پر ہیں. کہا کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا حسین ابن علی کا جہاد ہے، استقامت ہے، صبر کی وہ مثال ہے جو رہتی دنیا تک کبھی نظر نہیں آنے والے. اچھا کیا ہوا تھا کربلا میں؟ حسین ابن علی نے دین کا بیمہ کیا تھا. اب یہ بیٹھ کے ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب کہا کہ کیا کام کریں؟ کہا کہ ان دونوں نظریوں کو کمزور کرو، دین چھین نہیں سکتے، علم چھینو گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، پابندی لگاؤ گے استقامت کریں گے، جلوس میں پابندی لگے گی سراب احتجاج بن جائیں گے. کیا کریں؟ ایک کام کرو، روح عزاداری ان سے لے لو، روح عزاداری لے لو، روح انتظار لے لو، انتظار کریں، جشن میلاد برپا کریں، آ جائیے آ جائیے مولا، جلد آ جائیے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. اب یہ روز روز کا قصہ تمام ہونے والا نہیں، یہ شہادتیں، یہ تشیع کا امتیاز ہے. تشیع خون کے دریا میں کھیلنے والا وہ مکتب ہے ظلم جبر کے خلاف. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو خوف زدہ کر رہا ہوں، یہ امتحان ہوگا، یہ آزمائش ہوگی، فتنوں میں ڈالا جائے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں چھلنی سے تمہیں چھانا جائے گا، غربال کہتے ہیں چھاننے کو، تاکہ خالص الگ ہو نہ خالص الگ ہو، مرد الگ ہو مرد نما الگ ہو. اس لیے کہ امام کو مرد نما نہیں چاہیے، مرد چاہیے، سورما چاہیے، دلیر چاہیے. جو حدیث بیان کی تھی جو لوگوں کی وجہ سے آ جائے گا دین میں، لوگ نکلیں گے یہ بھی نکل جائے گا، لیکن جو کتاب و سنت اور عقیدے اور فکر اور آئیڈیالوجی سے اسلام میں داخل ہوگا، پہاڑ ہٹ سکتا ہے یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. توجہ فرما, اب کہا کہ بے روح کر دو ان دونوں نظریوں کو, اب کام شروع ہوا. علم ہے لیکن علمدار کی روح نہیں ہے, توجہ فرمائیے گا. علم ہے, علمدار کی روح نہیں ہے ہمارے پاس. دین ہے, دین کی روح نہیں ہے. حسین ہے, حسین کی روح نہیں ہے. عزادار ہیں, عزاداری کی روح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جناب ہم عزادار ہیں, امام ناراض ہوں یا امام خوش ہوں, ہمیں تو غم منانا امام حسین کا, ہم عزادار ہیں. اب آپ کی عزاداری سے امام خوش ہوتے ہوں ناراض ہوتے ہیں ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک مثال میں دو تین روز قبل دے چکا ہوں, کیا ہم امام زین العابدین سے بڑھ کے عزادار ہیں؟ دیکھیے میں بہت ہی ٹھنڈے مزاج سے یہ باتیں کرنے کا عادی ہوں, اس لیے کہ ظاہر بات ہے ذہن میں ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے آپ کے, اب ظاہر ہے اس کو ہلانا اور اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کرنا ایک بڑا ایک صبر آزما لمحہ ہے. اس لیے میں جتنے بھی اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں بہت پیار محبت عقلی دلائل سے یہ دیتا ہوں, اور بڑے بڑے مسائل کو کہ جن میں شاید اگر عام طریقے سے بیان کیا جائے کوئی ایسا صورتحال سامنے آئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کا انتظار بھی نہ کر رہے ہوں اس صورتحال کا, لیکن میں بہت ہی پیار محبت سے اس لیے ہمیشہ اپنے سامعین سے سننے والوں سے کہتا ہوں, اور یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں ایک دن عشرے کے بعد بھی آنے کے لیے تیار ہوں, نوجوان بیٹھیں اپنی فکر کے, عقیدے کے, اصلاح کے, ایمان کے, عقائد کے جو بھی سوالات ہیں وہ آ کے مجھ سے کریں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں نوجوان شرماتے نہیں کر پاتے, وہ سوال نہیں کر پاتے. سوالوں سے مت گھبرائیں, سوال السوال نصف العلم. امام فرماتے ہیں سوال آدھا علم ہے, آدھے کے لیے تم در حقیقت کنویں کے پاس جا رہے ہو. سوال کا آنا خدا دو کیوں ہے, خدا کیوں ہے, خدا کیوں نہیں ہے, خدا نظر آتا ہے تو کیوں, نظر نہیں آتا تو کیوں, وغیرہ وغیرہ جو بھی سوالات ہیں. اہل بیت نور ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ظہور امام حسن, یہ ظہور کہنا درست ہے یا نہیں, ولادت کہنا غلط ہے یا نہیں, یہ سارے سوالات ہیں, ان کے جوابات دینے چاہیے. بہرحال چونکہ موقع نہیں ہے, محل نہیں ہے, ریاست سے گزر رہا ہوں, تو انشاءاللہ کسی موقع پہ جمع ہوں بیٹھیں پیار محبت سے. اس لیے کہ ممبر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی. عام کانفرنس کی صورت حال ہوگی, اس میں بیٹھیں گے تو اس میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے. درود بھیجیے محمد والے محمد کا. ایک اور درود بھیجیے محمد والے محمد. عزادار بھی بننا ہے لیکن روح کے ساتھ, دیندار بھی بننا ہے روح کے ساتھ. تو اب کہا کہ ان دونوں نظریوں کو کمزور کرو, دین ہو روح دین نہ ہو, نمازیں ہوں نماز کی روح نہ ہو, روزہ ہو زکوٰۃ ہو حج ہو. اور یہی چیز واقع کربلا سے قبل ہمیں نظر آ رہی تھی, نمازی بھی تھا, روزہ بھی تھا, حج بھی تھا, زکوٰۃ بھی تھا, تلاوت قرآن بھی تھی, سب کچھ تھا, روح نہیں تھی. رہ گئی رسم اعظم روح بلالی نہ رہی, وہ والی بات. او یہ شعر مجھے بہت پسند ہے اور بار بار میں اس کی تکرار کرتا ہوں کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. ہم فوراً ادھر دیکھنے لگتے ہیں, نہیں ادھر بھی دیکھیں, کبھی اپنی طرف بھی دیکھیں. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں عزادار بن نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں حسینی بن نہ سکا. کربلا روحوں کے انقلاب کا نام ہے. بہت سارے نکات تھے, میں صرف نظر کروں اس لیے کہ آج 11 بجے سے پہلے مجلس اکبر نے آپ کے محلے میں ایک جلوس ہے اور حضرت عباس کا ذکر بھی ضروری ہے, ضروری ہے جناب عباس کا ذکر. کون عباس؟ جس کو میں نے شروع میں کہا کہ اگر دین کو کہوں یعنی وفا, یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کو وفا کہا جاتا ہے. عباس نے اپنے علم کے مطابق عمل کر کے رہتی دنیا تک وفا کو معراج ادا کر دی, وفا کا امام بن گیا عباس. یہ کون عباس ہیں؟ زق العلم زقا.
امیر المومنین نے حضرت علی کو اس طریقے سے علم دیا جیسے ایک چوڑیا اپنے چھوٹے بچے کو اپنی چونچ سے دانا اس کی چونچ میں ڈالتی ہے. توجہ فرمائیے گا. اب اس میں لطافت تعبیر میں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس کے رازوں کو اس کے رموز کو کھولوں. اس طریقے سے امیر المومنین نے علی کی عباس کی تربیت کی ہے اس طریقے سے. اور اگر آپ زیارات کے جملے اٹھا کے دیکھیں, اللہ اکبر, السلام علیک یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین. عبد صالح, نیک بندہ. پہلے کیا کہا؟ عبد, خدا کا نیک بندہ. الصالح, المطیع, اطاعت کر, تسلیم کی منزل پر, للہ, اللہ کے لیے, رسول کے لیے, امیر المومنین کے لیے اور اپنے امام وقت کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کون امنا عباس نافذ البصیرہ, ہمارے چچا عباس انتہائی اعلی درجے کی بصیرت کے مالک تھے. کون سی بصیرت؟ دین و دنیا کو دیکھنا پرکھنا. بصیرت اگر ابتدائی مجالس یاد ہو, بصیرت یعنی اپنے آخرت کو دیکھنا, دنیا سے بہکنا نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آمان نامہ لایا گیا نو محرم کو شمر کی جانب سے, کہا کہ تم ہمارے ننیالے رشتہ دار ہو, جناب عباس نے سلام کا جواب نہیں دیا. امام نے کہا, جاؤ بھائی جواب دو. کہا, وائے ہو تو اس پر, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک نوجوان کے لیے جو صورت میں, سیرت میں, شہامت میں, دلیری میں, خوبصورتی میں, رانائی میں, ظاہر کے لحاظ سے, باطن کے لحاظ سے اعلیٰ ترین خصوصیات و صفات کا مالک ہو. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ اگر لفظ عباس کو سمجھنا ہے تو میں نے ایک جملہ دیکھا تھا جب میں زمانۂ طالب علم قم میں تھا, برادر یعنی عباس, برادر یعنی عباس, برادری کا حق ادا کیا جناب عباس نے. زق العلم زقا, اس طریقے سے علم و معرفت دی. امیر المومنین کہہ رہے ہیں, بیٹا عباس کہو ایک واحد. کہا واحد. کہو دو. جناب عباس خاموش. کہا بیٹا کہو دو, پھر خاموش. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا یہ ہے معرفت عباس, یہ ہے معرفت خدا. جناب عباس کہا کہ شرم محسوس ہوتی بابا, جس زبان وہ ہے اللہ, یہ ہے معرفت جناب عباس. اس کے علاوہ آپ کے عمل سیرت مدینے میں, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, یہ پوری بحث ہے, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان اپنے آپ کو تیار کریں جناب عباس کی پیروی کے لیے. بس دین وفا سکھاتا ہے, دین حر سکھاتا ہے, دین تسلیم سکھاتا ہے, دین وفاداری سکھاتا ہے. اور یہ تمام صفات میرے چھوٹے آقا عباس علیہ میں موجود تھی. عجیب منزل ہے جناب عباس کی, عجیب منزل ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل عباس, میرا سلام و مولا آپ پر, آپ کے بازوؤں پر, آپ کے فرکش کا یافتہ پر میرا سلام و مولا. عباس نے حق ادا کر دیا. ایک دفعہ امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے, دیکھو ام کلثوم اور جناب زینب اپنے چھوٹے بھائی عباس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے چلنا سکھا رہی ہیں. جناب امیر خوش ہو گئے, کہا کہ ہاں یہ پیار محبت جو بھائیوں میں بہنوں میں نظر آ رہا ہے, کہا کہ اچھا بھائی کو چلنا سکھایا جا رہا ہے. جناب زینب کہتے, نہیں بابا ہم بھائی کو چلنا نہیں سکھا رہے, ہم تو بھائی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہ معرفت کے جملے ہیں. علم برآمد ہوگا, زیارت کریں گے, عباس کے علم کو دیکھ کر وفا یاد آتی ہے، تجدید یاد، تسلیم یاد آتا ہے انسان کو. بس میں نے آپ کی ذہنت کو تمام کیا. جناب عباس کی ولادت کا راز بھی یہی تھا کہ کربلا میں میرا بیٹا میری نمائندگی کرے. بس عجیب منزل ہے. شب عاشور کو جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے خیمے پہنچ دیکھا، بھائی تلاوت کر رہے. اگلی خیمے پہنچی جناب عباس کے، دیکھا بھائی عباس جوانہ نے بنی ہاشم کو جمع کیے ہوئے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے جوانہ نے بنی ہاشم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصحاب حسینی تم پہ سب خط لے جائیں، تم پہلے جان نثار کرو، کہیں ایسا نہ ہو اپنے آپ کو غیر سمجھیں. آگے بڑھی، حبیب بن مزاح نے اپنے خیمے میں تمام اصحاب کو جمع کیا، کہہ رہے ہیں کہ اے اصحاب حسینی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوانہ نے بنی ہاشم تم سب خط لے جائیں. اللہ اکبر، اس طریقے سے تیار کر رہی ہیں. اس کے بعد جناب عباس جب باہر نکلے تو ایک ایک جگہ پہرہ دیتے تھے، ایک خیمے میں جاتے تھے، دستک دیتے تھے، حاضر ہوتے تھے، پوچھتے تھے کوئی کام ہے، کوئی خدمت ہے بتائیے. ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہیں رباب اپنے بچے کو علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے، کہیں قاسم، کہیں اون محمد، کہیں کوئی اور. ایک خیمے میں گئے، دیکھا جناب ام کلثوم سجدے میں سر رکھ کے شدید گریہ فرما رہی ہیں. اللہ اکبر، کہا اے خواہر آخر اس گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ بھیا عباس، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کل جب دھرما اپنی قربانی پیش کرے گی تو میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، میری جانب سے کون قربانی دے گا کہ ماما فاطمہ زہرا کے سامنے سے شروع ہو سکوں؟ جناب عباس نے سر جھکا لیا اور کہا بہن، یہ خادم حاضر ہے، کل آپ کی طرف سے میں آپ کے بھائی اپنے آقا پہ قربان ہوں گا. اللہ اکبر. اس طریقے سے اب جب صبح ہوئی ہے، جناب عباس نے منصوبہ بندی کی ہے، علی اکبر تم یہاں، قاسم تم یہاں، اون محمد تم وہاں، اکبر تم یہاں پر کھڑے ہوگے. اور دیکھو اس طریقے سے ہمیں فوج یزید کو پسپا کرنا ہے. کس طریقے سے علی کا لال جو نہ مدینے میں دروازہ، ارے اپنے بھائی حسن کے جنازے میں تیر دیکھے ہے، عباس خاموش رہے، اب اس آرزو میں ہیں کہ بابا کی وصیت ادا کریں گے، بابا کی طرف سے حسین کی مدد کریں گے. اللہ اکبر. بس بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجئے، مگر امام کہتے ہیں نہیں عباس، تم میری سپاہ کے سالار ہو، تم میری سپاہ کے سالار ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں. بس ایک ایک کر کے اصحاب جب جانے لگے، قربان ہونے لگے، پھر جوانہ نے بنی ہاشم ایک دفعہ امام کی خدمت میں آئے، جناب عباس کہا مولا مجھے اب اجازت دیجئے، اب ان بچوں کی علیحدہ کی صدائیں مجھ سے سنی نہیں جاتی، شرمندگی سے زمین میں گرا جا رہا ہوں. ایک دفعہ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اور پانی کے لیے کوئی سبیل کرو. اب جناب عباس جلدی جلدی پہنچے اس خیمے میں کہ جہاں پر مشکیزے رکھے جاتے تھے. اب جو دیکھا منظر عجیب ہے کہ جہاں مشکیزے رکھے جاتے تھے وہاں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے رخساروں کو سرزمین کربلا پہ رکھے ہوئے ہیں، شاید پانی کی کوئی نمی اس زمین سے مل جائے، مشکیزوں سے ٹپکنے والے پانی کی کوئی نمی مل جائے، ہمیں منتہی محسوس ہو جائے. جناب عباس سے برداشت نہ ہوا، ایک دفعہ آواز دی، سکینہ بیٹی ذرا اپنی مشک لے کر آؤ. سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے مشک دی. چچا جان کیا ہے؟ کہا کہ ہم تمہارے لیے پانی کا انتظام کرنے جا رہے ہیں. سکینہ خوش ہو گئی، چچا یہ لیجیے مشک. اب مشک لے کے علمدار چلا، ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور خدا ہی بارگاہ میں کرو دعا کرو کہ خدا میرے اموں کو سلامت رکھے تاکہ تمہارے لیے پانی آئے، میں تمہیں
میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گی. بس علی جانے کے رامی عباس علمدار چلے, بڑی شان سے چلے, رجس پڑھتے ہو چلے, نعرے حیدری لگاتے ہو چلے, سفین و احد و حنین کی اور تمام جنگوں کی یاد دلاتے ہو چلے. علی کا لال شیر خدا کا شیر ترائی میں اترا, دیکھا ترائی خالی ہے, ایک دفعہ مشکیدے کو آرام سے بھرا, اس کے بعد پانی کو چلو میں اٹھایا, فزکر اچھل حسین, حسین کی پیاس آدائی, فرملما پانی کو پھینک دیا. اس کے بعد اب بات چلے, اب پوری کوشش یہ ہے کہ خیمے تک پانی پہنچ جائے. سکینہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں اببار, اللہ اکبر کیا عجیب وفا ہے کہ کل اگر چچا پانی نہ دے سکا, مشت نہ دے سکا تو قیامت تک علم اٹھے گا, تو علم کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشک بھی ہوگی. یہ چچا بھتیجے کا رشتہ, یہ آس کا رشتہ, سکینہ اور چچا کا رشتہ ہے اللہ اکبر. بس حضرت اببار چلے, یہ سوچتے ہوئے کہ پانی کو پہنچا دوں تاکہ مولا کی نصرت کا حق ادا کروں, اسی اثناء میں ایک سیدھے ہاتھ میں وار ہوا, مشک ایک دفعہ الٹے ہاتھ میں تھامی, الٹا بازو شہید ہوا. یہ حضرت عباس نے مشک کو ایک دفعہ سینے سے لگا کے جھکا دیا, اب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے, تیر بارانی ہونے لگی. اسی حضرت عباس جھک گئے, کمر مبارک پر تیر ہی تیر ہے. ایک دفعہ جناب عباس کی کوشش ہے کہ خیام میں پانی پہنچ جائے, چھوٹی سکینہ پر یاد کر رہی ہے, انتظار کر رہی ہے, مگر اسی اثنا میں ایک لہی کا تیر آگے لگا, مشکینے میں تیر کا لگنا تھا, پانی بہ گیا, عباس کے قدموں کی رفتار رک گئی, شانے کٹ چکے, سر زخمی ہے. ایک دفعہ ایک لہی نے آ کر گرز آہنی عباس کے سر پہ مارا, اے عباس جب تک ہاتھ تھے تم شجاعت کے جوہر دکھاتے تھے, ارے اب میری شجاعت کے جوہر دیکھو. اچھا دارو ایک عالم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی فاطمہ زہرا میرے خواب میں آئی اور انہوں نے کہا زاکر اے عالم میرے بیٹے کے آخری مسائل پڑھو. کہتا ہے بی بی میں ہمیشہ امام حسین کی رخصتی کے مسائل پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں میرے عباس کے مسائل پڑھو کہ جب شانے کٹ چکے تھے, سر زخمی تھا, ارے جو بھی گرتا تھا ہاتھوں پر